سینیچر 21 مارچ کے سیروین کے ساتھ ناصیہ میمن کا سلام. وزیر اعظم نواز شریف نے آج کراچی میں رینجرز آپریشن کا بھرپور دفاع کیا، مگر ماضی کی فوجی حکومتوں پر کڑی تنقید بھی کی.
چیف آف کیا کہتے ہیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹرز نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی ترقی کا کام نہیں کیا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جمہوری حکومتوں اور سیاسی قوتوں پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان کی تنزلی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور توانائی کے بحران جیسے مسائل ماضی کی فوجی حکومتوں کی دین ہیں. سیالکوٹ میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
پھر یہ جو عوام کو نت نئے آ کے اپنا جو ہے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے اپنا دور میں کچھ نہیں ہوا، سیاسی دور میں کچھ نہیں ہوتا، تو جب کوئی ڈکٹیٹر آیا تو اس نے اپنے دور میں کیا کیا ہے؟ کوئی ملٹری جو ہے مارشل لا، چیف آف مارشل لا، چیف آف کیا کہتے ہیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی ترقی کا کام نہیں کیا. کہاں ہے مشرف کا 7-پوائنٹ ایجنڈا جس کا اس نے آ کے اعلان کیا تھا؟
کراچی میں جاری رینجرز کے آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے جو جاری رہے گا. پاکستان کے صوبہ سندھ میں قوم پرست جماعت جی اے سندھ قومی محاذ کی ہڑتال کی کال پر آج صوبے کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار بند رہا. حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
جی اے سندھ قومی محاذ نے اپنے مرحوم سربراہ بشیر قریشی کے بھائی مقصود قریشی اور ان کے ایک ساتھی کی پر اسرار حالات میں موت کے سلسلے میں ان کی رضامندی کے بغیر ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف ہڑتال کی اپیل کی تھی. محاذ کے موجودہ سربراہ سنان قریشی کا کہنا ہے کہ وہ لوگ پولیس کی جانب سے درج کی ہوئی ایف آئی آر کے مندرجات کو تسلیم نہیں کرتے. مقصود قریشی اور ان کے ایک ساتھی ایک سال قبل موت کا شکار ہوئے تھے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جموں خطے میں حکام کے مطابق مسلح افراد نے ایک فوجی کیمپ پر حملہ کیا، جس کے بعد ہونے والی جھڑپ میں دو حملہ آور مارے گئے. سری نگر سے ریاض مسرور.
انسپکٹر جنرل دانش رانا کا کہنا ہے کہ محاصرے کی جگہ سے فائرنگ بھی ہوئی، جس کے بعد فوج اور پولیس نے جوابی کارروائی شروع کی. رانا نے دعویٰ کیا کہ تصادم میں دونوں حملہ آور مارے گئے. اس تصادم پر کئی حلقوں نے شبہ کا اظہار کیا ہے. واضح رہے کل صبح بھی سامبا کے قریبی ضلع کٹھوا میں ایک پولیس اسٹیشن پر مسلح افراد نے دھاوا بول دیا، جس کے بعد طویل تصادم شروع ہوا. پولیس کے مطابق اس تصادم میں 3 فورسز اہلکار اور 2 مسلح حملہ آور مارے گئے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان نے حکام کے مطابق ماضی میں بھارتی ماہی گیروں سے قبضے میں لی جانے والی 57 کشتیاں آج بھارت کے حوالے کی ہیں. عبداللہ فاروقی.
پاکستان اور بھارت دونوں ہی اکثر ایک دوسرے کے ماہی گیروں کو سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کی کشتیاں اور دیگر ساز و سامان بھی قبضے میں لے لیتے ہیں. ان ماہی گیروں کی رہائی کا دار و مدار دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی نوعیت پر ہوتا ہے، مگر یہ پہلی بار ہے کہ کسی ملک نے قبضے میں لی جانے والی کشتیاں واپس کی ہیں، جسے خیر سگالی کے پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
بھارت میں ایک عدالت نے 40 مسلمانوں کے قتل کے مقدمے میں 16 پولیس والوں کو بری کر دیا ہے. یہ مقدمہ 30 برس پرانا تھا. ان پولیس والوں پر الزام تھا کہ انہوں نے 1987 میں شمالی بھارت کی ریاست میرٹھ میں ہندو مسلم فسادات کے دوران مقتول مسلمانوں کو حراست میں لیا تھا، بعد میں گولیاں مار کے ہلاک کیا اور لاشیں نہر میں پھینک دی تھیں. ایران کے جوہری تنازع پر معاہدے کی حتمی تاریخ قریب آتے ہی واشنگٹن اور تہران دونوں نے ہی مذاکرات کے بارے میں امید افزا اندازے پیش کیے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اگرچہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب بھی طرفین میں پائے جانے والی دوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے بقول سخت فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس سے پہلے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ مذاکرات میں حالیہ پیش رفت ایرانی جوہری پروگرام پر حتمی معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہے. سیول میں جنوبی کوریا، چین اور جاپان کے وزرائے خارجہ پچھلے 3 برسوں میں پہلی بار ملے، جس کا مقصد تینوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے. چین اور جنوبی کوریا دونوں ہی جاپان سے اس بات پر خفا رہتے ہیں کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جارحیت کی تلافی سے انکار کرتا ہے. بھارت کی ریاست بہار نے سالانہ امتحانوں میں کھلی نقل ہونے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر سامنے آنے کے بعد سینکڑوں طلبہ، بعض والدین اور پولیس والوں کے خلاف کارروائی کی ہے. ذیشان حیدر.
بہار کے امتحانی مراکز میں نقل کی تصاویر اور ویڈیوز بھارت میں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ حکام نے بعض طلباء کے والدین اور پولیس والوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ چار مراکز میں امتحانی پرچے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امتحانی مرکز کی دیوار پر چڑھے ہوئے لوگ تحریری جوابات اندر طلباء تک پہنچا رہے ہیں، جبکہ طلباء پرچے کے دوران کھلے عام نقل کر رہے ہیں۔
امریکہ میں ایک وفاقی جج نے امریکی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ عراق اور افغانستان میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تصاویر لازماً منظر عام پر لائیں۔ یہ عدالتی حکم امریکن سول لبرٹیز یونین کے لیے ایک فتح ہے، کامیابی ہے، جس نے 2004 میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تصویروں کے اجرا کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جموں خطے میں پولیس تھانے پر کل ہوئے حملے کے بعد حکام نے آج دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افراد نے آج صبح ایک فوجی کیمپ پر فائرنگ کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے۔ پہلے سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی میں 9-0 پر رینجرز کی کارروائی کے بعد سیاسی حکومتوں اور سیاستدانوں پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے ماضی کی فوجی حکومتوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے بعض حلقوں کی جانب سے جمہوری سیاسی ادوار پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی تنزلی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور توانائی کے بحران جیسے مسائل ماضی کی فوجی حکومتوں کی دین ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بیان آج کے سیاسی حالات میں ایک سمت کا تعین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس موضوع پر سیربین میں آگے چل کر ایک تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا، مگر پہلے سنتے ہیں کہ سیالکوٹ میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا۔
کبھی یہ بھی ہمیں جائزہ لیا ہم نے کہ کیا وجہ ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور ہم پیچھے چلے گئے ہیں؟ تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، یعنی ترقی نہیں ہو سکی، اور پھر یہ جو عوام کو نت نئے آ کے اپنا جو ہے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے اپنا دور میں کچھ نہیں ہوا، سیاسی دور میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی ڈکٹیٹر آیا تو اس نے اپنے دور میں کیا کیا ہے؟ کوئی ملٹری جو ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر اس نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی ترقی کا کام نہیں کیا۔ کہاں ہے مشرف کا 7-point ایجنڈا جس کا اس نے آ کے اعلان کیا تھا؟ وہ پاکستان کو بھی آپ کبھی سوچیں، یاد کریں، جہاں جس زمانے میں پاکستان کے اندر موٹر ویز شروع ہوئی، وہ کسی اپنا مارشل لا کے دور میں نہیں ہوئی، وہ سیاسی اور ڈیموکریٹک دور میں ہوئی۔ اور وہ بھی یاد کریں کہ جب پاکستان نیوکلیئر پاور بنا، وہ کوئی مارشل لا کا دور نہیں تھا، وہ بھی سیاسی اور ایک ڈیموکریٹک دور تھا۔ خوشحالی آ رہی تھی، یعنی کہ نہ بجلی کی شارٹیج تھی، نہ گیس کی شارٹیج تھی، اور نہ ملک کے اندر دہشت گردی تھی، نہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم تھا۔ آپ اس دور کو بھی ذرا سوچیں کہ اگر وہ دور آگے چلتا رہتا، وہ مومنٹم آگے بڑھتا رہتا، تو آج پاکستان کہاں ہوتا؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اور پھر آئے دن جو نت نئی قسم کی جو پیش کرنے والے کوئی جو ہے وہ اپنا خاکہ، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں دیا اس قوم کو۔
کراچی میں جاری آپریشن کے متعلق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے، جو جاری رہے گا۔
کراچی آپریشن کے بڑے ماشاءاللہ اچھے نتائج نکلے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ، ہم کسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کرمنلز کے خلاف ایکشن، اور کرمنلز کے خلاف ایکشن یہ جاری رہے گا ہمارا۔
وزیراعظم نواز شریف نے ماضی کی فوجی حکومتوں اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹروں پر آج کی تقریر میں زبردست تنقید کی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی سے بات کی ہے، اور وزیراعظم نواز شریف کی آج کی تقریر پر میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ صرف ماضی کے فوجی حکمرانوں پر تنقید ہے یا مستقبل کے طالع آزماؤں کے لیے ایک انتباہ بھی ہے۔
میرا خیال ہے کہ وہ جیسا کہ آج وہ اقتصادی ترقیاں جو ہے دلا رہے تھے کہ 1999 میں تھا باقی بھی ترقی کر رہا تھا ملک, تو وہ زیادہ روز ان کا ماضی کی طرف تھا اور شاید مستقبل کا بھی کوئی اشارہ کر رہے ہوں, لیکن اس وقت جو مجموعی طور پر صورت حال ہے اس میں تو جنرل ظہیر شریف جو ہیں وہ جو تاثر کرتے ہیں اس کے مطابق حکومت دیر یا بغیر اس کے ساتھ کہہ دیتی ہے اور باقی سیاستدان بھی اس کو فالو کر رہے ہیں.
اچھا, وزیر اعظم اور ان کے وزیر داخلہ جو ہیں اس وقت بظاہر مختلف انداز کے بیانات دیتے نظر آ رہے ہیں, خاص کر 9-0 پر, رینجرز کی کارروائی پر اور سولت مرزا کے معاملے پر, تو نواز شریف اور چودھری نثار میں کوئی اختلافات ہیں؟
جی, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, بالکل بات کلیئر ہے کہ یہ نواز شریف کا خود بھی ایک ان کی جو اپنی مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کراچی کو جب تک پاک نہیں کیا جاتا لا آرڈر کے حوالے سے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی, تو وہ 2013 میں ہی انہوں نے ایک میٹنگ کراچی میں کلیئر کی تھی جس میں سب اسٹیک ہولڈرس تھے, تو تب سے لے کے اب تک ان کا یہ ایجنڈا رہا ہے. میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں, صرف یہ ہے کہ پہلے تو پی ایم ایل ایم نے جب یہ ایکشن شروع ہوا ہے رنجیت تک ذرا خاموشی اختیار کر رکھی ہے, اب ان کے اکثر وزیر جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں وقت کی ضرورت, لیکن کیونکہ اس میں جو ہے مینڈیٹڈ اتھارٹی خان ہے تو اس کے ذریعے ہی یہ آپریٹ کر رہا ہے.
لیکن کیا یہ مشاورت نہیں ہوتی ان کی, ایک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے کچھ, مطلب وزیر اعظم ایک بات کہہ رہے ہیں, ان کے وزیر داخلہ دوسری بات کہہ رہے ہیں؟
جی, پارٹی کی پالیسی ان کی ہوتی ہے لیکن اکثر لیک آف کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تو دوسری بات نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ ذرا ایمفیسس جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے, اور پھر بعض اوقات ان کی پالیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی ہے, لیکن میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کلیئر ہے جو اپنے پالیسی کے بارے میں, اور جیسا کہ میں نے پہلے رج کیا کہ اگر یہ پالیسی جو ہے فوج نے ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں رکاوٹ یقیناً نہیں بنے گی.
اچھا, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک سافٹ کوپ تو ہو چکا ہے, لہٰذا اب ایک باقاعدہ ملٹری کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
جی, میں یہ تو سب سے پہلے سافٹ کو اور انرسی استعمال کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پاکستان میں جو جس کو ہم کہتے ہیں سیورین کنٹرول اور آرم فورسز والا پرنسپل جو ہے وہ جمہوری پرنسپل جو ہے اس کو فی الحال تو میرے خیال سے بیک برنر پر رکھ دیا گیا, اور فوج میں بھی تو کیانی ڈاکٹرن کی طرح ایک ڈاکٹرن کیانی صاحب نے بنا دیا ہوا تھا کہ ہم اگر اپنا معاملہ جو ہے معاملات جو ہیں ویسے بنوا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اوورٹ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا,
اب یہ پاکستان میں اس طرح کا نظام جو ہے یہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے فار دی امیڈیٹ فیوچر.
اچھا عارف نظامی صاحب, اب اسٹیبلشمنٹ مزید کیا کر سکتی ہے سیاستدانوں کے خلاف؟
ہاں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں سب سے پہلے تو یہ ایم کیو ایم ہے, اس کے علاوہ ابھی نارتھ وزیرستان میں جو کاروائی ہے 9 مہینے ہو چکے ہیں ضرب اثر, ابھی بھی اس کو یہ کلیئر آؤٹ نہیں کر سکے ٹھیک طریقے سے, اور اگر کیونکہ وہاں زیادہ آئی ایس پی آر کے تھرو ہی پتہ لگتا ہے حقائق کا, اور جب پہلے تو وہاں پہ آپ شیڈل کریں آئی ڈی پیز کو لے کے آئیں, پھر سویلین پچاس بنائیں, ایک تو کام یہ کرنے کا, دوسرے پھر یہ ہے کہ ان کو جو سلیپر سیلز یا مختلف پاکستان میں ان کے جو آواز گئے ہیں دہشت گردوں کی تحریک طالبان پاکستان کی, اس کو کرنا پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے فوج میں اتنی عقل ہے کہ وہ اکراس دی بورڈ میرے خیال سے پالیٹیشین کے خلاف نہیں جائے گی, اگرچہ کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ غیر بروچ کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے پی 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 کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.
یہ تھے پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ڈی جی رینجرز کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے میں شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گلیوں اور محلوں میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں اور بیریئرز ہٹا دیں, بصورت دیگر اگلے 72 گھنٹوں میں ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے آپریشن شروع کیا جائے گا. کراچی میں 90 کی دہائی میں سیاسی تشدد اور بعد کے برسوں میں بم دھماکوں اور دہشت گرد حملوں کے بعد کئی علاقوں میں لوگوں اور بعض سیاسی جماعتوں نے اپنے طور پر گلیوں, محلوں اور آبادیوں میں حفاظتی گیٹس, بیریئرز اور دیگر رکاوٹیں لگائی تھیں جو آج تک قائم ہیں. کل ہی کراچی میں بحری برادری کی مسجد اور رینجرز کی گاڑی پر بم حملے ہوئے ہیں. ایسے میں رینجرز کے اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اسی پر اسلام آباد میں ہمارے ساتھی احمد رضا نے کراچی میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد سے بات کی ہے.
دیکھیے, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ شہر کے مختلف علاقوں میں سیاسی جماعتوں نے اپنے لوگوں کو اس بات پہ حوصلہ افزائی کی تھی کہ اپنی حفاظت کا خود انتظام کریں, جس کے نتیجے میں بہت سارے سیکورٹی کے مسائل تھے, ایمبولینسز جانے کے مسائل تھے, بہت سے لوگ اپنے گھروں کو پہنچنے میں رات گئے, بڑی مشکل ہوتی تھی. تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم تھی, ٹریفک جام ہو جایا کرتا تھا, کیونکہ یہ لائٹ اسٹریٹ جب بند ہو جاتی تھی تو مین سڑکوں کے اوپر بڑی مشکل ہو جاتی تھی, اور کسی معزز ملک میں ایسا نہیں ہوتا. مگر اس کا پس منظر یہ ہے کہ ریاستی ادارے عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تھے. اب اگر رینجرز نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو رینجرز اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اسٹریٹ کرائم, بدخوری کے نہیں آنے والے ڈاکو اور چوروں کے خلاف بھرپور آپریشن کرے تاکہ لوگ اپنے آپ کو تحفظ انہیں کا احساس ہو. اگر محض بیریئر ختم کر دیے گئے اور لوٹ مار کی وارداتیں رہی تو پھر وہ صورتحال جو ہے پھر وہ بہت خلاف ہو جائے گی.
اچھا اچھا یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ریاست پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی وہاں لوگوں کو تحفظ دینے میں, اب کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی آپ نے دیکھا کہ رینجرز کی موبائل پہ بم حملہ ہو گیا, دو رینجرز کے اہلکار اس میں مارے گئے, تو ایسے میں یہ لوگوں کی جانب سے اپنے طور پہ اپنی حفاظت کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو ختم کرنا یہ مطلب سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوگا؟
یہ بالکل نہیں, کیونکہ رینجرز کو اس کی ذمہ داری رہنی چاہیے کہ رکاوٹیں بھی ختم ہو اور شہریوں کو تحفظ بھی فراہم ہو, کیونکہ کوئی بھی مؤذب شہر جو ہے وہ قلعہ بند ہو کے نہیں رہ سکتا. یہ کھلا شہر ہوتا ہے, کھلا شہر ہونا چاہیے. اب پھر امتحان شروع ہو رہا ہے رینجرز کا, پولیس کا, کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے, جو قلعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کرے, جن سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں انہیں ختم کرے تاکہ لوگ سکون سے رہ سکے. آخر کبھی تو ہمارا شہر مؤذب شہروں میں شامل ہوگا, یا ہمیشہ ہم قلعہ بند شہروں کی طرح میں رہنے والے شہریوں کی طرح زندگی گزاریں گے؟
ٹھیک ہے, تو اس پہ کسی طرح کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں؟ چونکہ کراچی میں تو کئی کمیونٹیز, بوہرا کمیونٹی ہو, خانی کمیونٹی ہو, جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے اسی طرح کی رکاوٹیں اور بیریئرز استعمال کرتے رہے, تو اس پہ کوئی آپ کے خیال میں لوگوں کے تحفظات بھی سامنے آئیں گے؟
بالکل, تحفظات ہیں, تحفظات تحفظ کے حوالے سے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب اگر تحفظ فراہمی کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, تو انہیں تحفظ فراہم کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ تحفظ فراہم کریں گے تو لوگوں کو اپنے طور پہ انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے, سیکورٹی گارڈ کھڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے, پورے مہینے چندہ جمع کر کے چوکیداروں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ذمہ داری رینجرز کو پوری کرنی چاہیے, پولیس کو پوری کرنی چاہیے, تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. اب امتحان ہو رہا, دوبارہ شروع ہو رہا ہے رینجرز کا اس فیصلے کے بعد.
یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد, جن سے ہمارے ساتھی احمد رضا بات کر رہے تھے. سیربین میں اب ہم ایک بین الاقوامی موضوع کی طرف چلتے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ عالمی طاقتیں واضح طور پر سمجھ چکی ہیں کہ جوہری پروگرام پر ایران سے بات کرنے کا واحد راستہ دھمکیوں یا پابندیوں کا نہیں بلکہ عزت و احترام کا ہے. دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری آج برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے حکام کو ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کے حوالے سے جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی ہیں نقمت ملک.
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو مستحکم کیا ہے اور امریکہ اور دنیا کی دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ اس پروگرام پر ہونے والی بات چیت میں اس طویل تنازع کا حل نکل سکتا ہے. ایرانی صدر کی یہ بات ملک کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے ذریعے سامنے آئی ہے, جس میں ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل نہ نکالا جا سکے. ایرانی ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تمام فریقین یہ بات جان چکے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے دھمکیوں اور پابندیوں کے بجائے عزت اور تکریم کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا,
کشورهای جهان,
پوری دنیا خصوصاً بڑی طاقتیں یہ جان گئی ہیں کہ دھمکیاں اور پابندیاں غیر مؤثر ہیں, جبکہ درست طریقہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے, معاہدے اور ایرانی قوم کی جانب عزت و تکریم سے دیکھنے کا ہے. ہم نے اپنی قوم کے جوہری حقوق کو مستحکم کیا ہے اور ہم نے پابندیوں کے نظام کو توڑ دیا ہے, اور ہماری قوم اپنے بلند مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی.
حسن روحانی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کر رہی ہیں اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ان کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن میں فقط 10 روز رہ گئے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سنیچر کی شام برطانیہ, فرانس اور جرمنی کے حکام کو ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کے حوالے سے جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے. मगर इस बातचीत से पहले उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर यही वक्त है कि अहम फैसले कर लिए जाएं। स्विट्जरलैंड में मिस्टर कैरी ने अपने इस बयान में कहा,
This has been a 2.5 year or more process. But we reckon
ये ढाई साल से ज्यादा के अरसे पर मुश्तमिल एक तरीका कार है, लेकिन हमें एहसास है कि अब नागुजीर फैसले करने की जरूरत है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये फैसले करना आसान नहीं, ये वक्त है मुश्किल फैसले करने का। हम ऐसा दुरुस्त मुआहिदा करना चाहते हैं जो अमरीका और उसके हामियों समेत दुनिया भर को महफूज बना सके और यही हमारा इम्तिहान है।
ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर किसी मुमकिन माहिदे के लिए हतमी तारीख करीब है और इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा का कहना था,
We will coordinate our strategy as we have.
जूं जूं हम मार्च के इख्तिताम में दी गई हतमी तारीख की जानिब बढ़ रहे हैं, हम अपनी हिकमत अमली में मजीद तआवुन लाना चाह रहे हैं ताकि इन अहम मामलों पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके और वो लोग जो आज रात हमसे मुलाकात कर रहे हैं इस मुलाकात के बाद अपने अपने दारुल हुकूमतों की जानिब लौट जाएंगे और मशवरे करेंगे और फिर अगले हफ्ते लाउसान वापस आएंगे और इस बात का तायुन किया जाएगा कि आया कोई मुआहिदा मुमकिन है या नहीं।
एक रोज कबल ही अमरीकी सदर बराक ओबामा ने नौरोज के मौके पर ईरानी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि दोनों ममालिक के पास इस वक्त बाहमी ताल्लुकात की नौयत की तब्दीली और मुख्तलिफ मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा मौका है।
बीबीसी के नामानिगारों के मरासलों का खुलासा सुना रही थी नुखबत मलिक। ईरानी सदर हसन रूहानी का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका समेत 6 आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत कर रही हैं और किसी मुमकिन माहिदे तक पहुंचने के लिए उनकी मुकर्रर करदा डेडलाइन में फकत 10 रोज रह गए हैं। इस पर बात करने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले बात की थी जौहरी उमूर के तजियाकार एच नैयर से और उनसे मेरा पहला सवाल था कि ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान अब क्या क्या मसाइल अधूरे रह गए हैं।
जो मसाइल रह गए हैं वो दोनों तरफ के हैं। अमरीका और मगरबी ममालिक चाहते हैं कि ईरान का प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इस कदर पाबंद हो जाए कि अगर कभी फर्ज किया किसी वक्त ईरान की हुकूमत तब्दील हो जाती है और वो फैसला करती है कि हम बम बनाएंगे तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं कि वादा खिलाफी करके वो बम बनाने की तरफ चले जाएं, तो ब्रेकआउट टाइम जो है वो कम से कम एक साल का मिले उन्हें।
अच्छा।
यानी उनके पास ये एक साल हो जिसके अंदर वो तमाम जोर आजमाई करके बम बनाने से उसको रोक सके, ये वो चाहते हैं। उसमें उनको कोई इतनी आसान बात नहीं है क्योंकि किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के वास्ते जो कुछ बाहर वाले ममालिक कर सकते हैं उनमें दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो इसराइल की तरह के जाके हमला करें और तबाह कर दें जो मगरबी ममालिक नहीं करना चाहते, या फिर वो सैंक्शंस लगाएं, पाबंदियां लगाकर उसको मजबूर करें जैसे कि मगरबी ममालिक ने ईरान को मजबूर किया कि वो गुफ्तगुशनी आमादा हो जाए। उसमें दो चीजें हैं, एक तरफ तो ईरान के पास एनरिचमेंट प्लांट्स, वो चाहते हैं कि एनरिचमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी इतनी कम हो जाए कि अगर वो कभी बम बनाने की तरफ रुजू करे तो उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते और उससे बम बनाने का मवाद बनाते बनाते कम से कम साल लग जाए। ये जो कैपेसिटी है वो इतनी कम हो जाती है कि ईरान की बुनियादी डिमांड जो है, पुरानी मुतालिबा ईरान का कि बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत हमें अपने रिएक्टर्स के वास्ते अफजूदा यूरेनियम हासिल करने की पूरी पूरी इजाजत होनी चाहिए, तो हमारे पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम रिएक्टर के वास्ते अफजूदा यूरेनियम बना सकें, वो नहीं कर सकेंगे। एक तरफ तो मगरबी ममालिक के वास्ते ये मसाइल हैं और ईरान के पास इनको देने के लिए कोई अभी तक मुनासिब जवाब ईरान की तरफ से नहीं आया।
ईरान की जानिब से क्या रुकावटें क्या हैं?
रुकावटें जो हैं वो ये हैं कि ये जो आपको मैंने बताई है चीजें, इनके लिए सही फार्मूले क्या होंगे, वो फार्मूले क्या होंगे, ईरान की अफजूदगी की कैपेसिटी कम से कम कितनी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए कि मगरब की जो शर्त है वो पूरी हो सके, इसका कोई फार्मूला अभी तक ना बना है ना उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है।
अच्छा,
तो सबसे बड़ी रुकावट यही है।
तो मगरबी ममालिक ईरान पर आयद पाबंदियों को किस तरह हटाएंगे?
अच्छा, अब ये दूसरा मसला है, ये ईरान की तरफ से ईरान चाहता है कि सारी पाबंदियां यकमुश्त हट जाएं। वो कहते हैं कि नहीं, सारी पाबंदियां तो हम यकमुश्त नहीं हटा सकते, हम तो एक एक करके हटाएंगे और हमने जो पाबंदियां लगाई हैं वो एक जमन में नहीं लगाई हैं, कई जमन में लगाई हैं, उनमें से एक न्यूक्लियर है, दूसरे दहशतगर्दी की सपोर्ट है वगैरह वगैरह, और उसके अंदर जो ईरान की तरफ से सपोर्ट होती है हिजबुल्ला वगैरह को, वो भी शामिल है। तो ये सब मिला के ऐसी पाबंदियां हैं कि जो यकमुश्त उनको इकट्ठे एक जगह नहीं किया जा सकता और यकमुश्त नहीं हटाई जा सकती। तो ईरान की जो शर्त है कि हम पर पाबंदियां फौरी तौर पर आप हटा दें, ये शर्त हटाने के लिए भी अभी तक कोई फार्मूला नहीं बन सका। अच्छा, तो दोनों तरफ से जो रुकावटें हैं वो बिल्कुल वाजे हैं कि क्या रुकावटें हैं, और दोनों में अभी तक ऐसे फार्मूले और तजावीज सामने नहीं आई कि जिससे रुकावटों को आसानी के साथ दूर किया जा सके।
ये थे जोहरी उमूर के तज्ज्याकार डॉक्टर एच नैयर। सैरबीन अभी जारी है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ सबानास।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 143 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां इसका मुकाबला 24 मार्च को ऑकलैंड में जनूबी अफ्रीका से होगा। वेलिंगटन में मेजबान टीम ने 394 रन का कामयाबी से दिफा करते हुए वेस्ट इंडियन टीम को 30वें ओवर में 250 रन पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल ने 163 बॉल्स पर 24 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 237 रन बनाए और आउट नहीं हुए। गप्टिल ने डबल सेंचुरी बनाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी इनिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ट्रेंट बोल्ट 4 विकेटों के साथ कामयाब बॉलर रहे। आईसीसी ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज और ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन पर क्वार्टर फाइनल मैच में जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर मैच फीस का बिल तरतीब 50 और 15% जुर्माना आयद कर दिया है। कैलिफोर्निया में जारी भारतीय वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने जमहूरिया चेक के टॉम स्पर्ड को स्ट्रेट सेट्स हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां वो सामना करेंगे कनाडा के मिलोश राउनिक का, जो स्पेन के राफेल नडाल को 12-10 से मार देकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। उधर टॉप सीड अमेरिकन टेनिस प्लेयर सरीना विलियम्स, जिन्हें सेमीफाइनल में सिमोना हालिप का सामना करना था, लेकिन घुटने पर लगने वाली चोट के बाइस भारतीय वेल्स टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। फार्मूला 1 के मालिक बर्नी एक्लस्टोन का जर्मनी के साथ मुआहदे के लिए शराइतो जवाबित पर इत्तेफाक नहीं हो सका, इसलिए जर्मन ग्रां प्री 2015 के सीजन शामिल नहीं है। फ्रांसीसी फुटबॉल लीग के सदर फ्रेडरिक के मुताबिक यूरोपियन टॉप लीग कतर में होने वाले वर्ल्ड कप 2022 को माह जून के बजाय दिसंबर में मुंतकिल करने की वजह से होने वाले मुआशी नुकसान के अजाले के लिए फीफा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती हैं।
खेलों की खबरें आप सुन रहे थे सबानास से। मोहनजोदड़ो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। बीबीसी की रज़िया इकबाल कहती हैं कि दरियाए सिंध के किनारे कायम इस तारीखी और कदीम शहर की देखभाल पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। इस खबर की तफसील आप bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम के निस्त पर वक्त हुआ है आलमी खबरों के खुलासे का, सुनिए अहमद रजा से।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जमहूरी सियासी कुवतों पर तनकीद को मुस्तरद किया है। कहते हैं कि दहशत गर्दी समेत पाकिस्तान के दीगर मसाइल माजी की फौजी हुकूमतों की देन है। پاکستان کے صوبہ سندھ میں قوم پرست جماعت جی ایس سندھ قومی محاذ کی ہڑتال کی کال پر آج صوبے کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار بند رہا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کہتی ہے کہ فوجی کیمپ پر حملے میں جھڑپ کے دوران دو حملہ آور مارے گئے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے ماضی میں بھارتی ماہی گیروں سے قبضے میں لی جانے والی 57 کشتیاں بھارت کے حوالے کر دی ہیں. بھارت میں ہی ایک عدالت نے 40 مسلمانوں کے قتل کے مقدمے میں 16 پولیس والوں کو بری کیا ہے. ایران کے جوہری تنازع پر معاہدے کی حتمی تاریخ قریب آتے ہی واشنگٹن اور تہران دونوں نے ہی مذاکرات کے بارے میں امید افزا اندازے پیش کیے ہیں, اور آسٹریلیا نے افغانستان میں اپنے فوجی آپریشنز کے اختتام پر تقریبات منعقد کی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جموں خطے میں پولیس تھانے پر کل ہوئے حملے کے بعد حکام نے آج دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افراد نے آج صبح ایک فوجی کیمپ پر فائرنگ کی ہے, جس کے بعد ہوئے تصادم میں دو مسلح حملہ آور مارے گئے. تاہم اس تصادم پر کئی حلقوں نے شبہ کا اظہار کیا. کشمیر میں مسلح تشدد کے سطح پر اچانک اضافے کے بعد بھارت کے حکمران ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کو سخت تنقید کا سامنا ہے. کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بی جے پی وہاں کی مقامی حکومت میں بھی شریک ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
پولیس حکام کے مطابق ہند پاک سرحد کے قریب واقع سامبا قصبے کی ایک فوجی چھاونی کے قریب آج الصبح مشتبہ سرگرمی دیکھی گئی, تو اس کے بعد کیمپ کے اس حصے کا محاصرہ کر لیا گیا. انسپکٹر جنرل دانش رانا کا کہنا ہے کہ محاصرے کی جگہ سے فائرنگ بھی ہوئی, جس کے بعد فوج اور پولیس نے جوابی کارروائی شروع کی. مسٹر رانا نے ان خبروں کی تردید کی کہ مسلح حملہ آور فوجی چھاونی کے اندر داخل ہو گئے تھے.
Let us be patient and see if there is a presence of any military there, but let us not speculate, let us not cook up stories.
انہوں نے میڈیا اداروں سے صبر کی تلقین کی اور جھوٹی کہانیاں نشر کرنے سے گریز کرنے کو کہا. تاہم بعد میں مسٹر رانا نے دعویٰ کیا کہ تصادم میں دونوں حملہ آور مارے گئے. اس تصادم پر کئی حلقوں نے شبہ کا اظہار کیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ اور کشمیر کی اسمبلی میں اپوزیشن کے رہنما عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر واقعی یہ ایک مسلح تصادم تھا تو حکومت ہند کے لیے لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ دو روز میں دو اضلاع کی سیکورٹی تنصیبات پر حملے ایک سیکورٹی چیلنج ہے. اس دوران بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ سرحدوں کے قریب ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے. واضح رہے کل صبح بھی سامبا کے قریبی ضلع کٹھوا میں ایک پولیس اسٹیشن پر مسلح افراد نے دھاوا بول دیا, جس کے بعد طویل تصادم شروع ہوا. پولیس کے مطابق اس تصادم میں 3 فورسز اہلکار اور 2 مسلح حملہ آور مارے گئے. کسی بھی مسلح گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. واضح رہے کٹھوا اور سامبا اضلاع پاکستان اور بھارت کی سرحد کے قریب واقع ہیں. ان دونوں ہندو اکثریتی اضلاع میں بھارتی فوج کی اہم تنصیبات واقع ہیں. اس خطے میں سرحد کی دوسری جانب پاکستان کا شکر گڑھ سیکٹر ہے. بھارتی میڈیا میں آج دن بھر یہ خبریں نشر کی گئیں کہ سرحد کے قریب پاکستانی خطے میں 60 مسلح افراد نئی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دکھائی دے رہا ہے کہ شاید بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی ایجنسیوں پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. میں نے اس پر بات کرنے کے لیے کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر انورادھا بھسین سے ان کا تجزیہ لینے کے لیے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس پر وہ کیا تجزیہ دیں گی.
اضافہ تو ہوا ہے کہ ابھی ایک دو دن میں جو ہوئے ہیں انسیڈنٹ, اس سے لگتا ہے کہ حادثوں سے کہ ایک اضافہ ہوا ہے. پر ہم اگر دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں جب سے ملیٹنسی کم ہوئی ہے, یہ بیچ بیچ میں اکثر یہ اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں, تو یہ ایک کوئی بہت اجنبی بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی امن کی بات ہوتی ہے, ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے, مذاکرات کی بات ہوتی ہے, تو اس وقت یہ اس قسم کے حادثے ضرور پیش آتے ہیں. اور یا بارڈر, انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ لائن آف کنٹرول پہ یا وہاں فائرنگ ہوتی ہے یا یہ ملیٹنٹ اٹیک ریلیٹڈ وائلنس ہوتا ہے. لیکن یہ جو کام ہے یہ آبویس ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو امن نہیں چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں بات چیت نہ ہو, جو چاہتے نہیں ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو.
جموں کشمیر میں نئی حکومت بن چکی ہے اور پہلی مرتبہ اس مخلوط حکومت میں بی جے پی بھی شامل ہوئی ہے. کیا سیکیورٹی ایجنسیوں پر حملوں کے پیچھے یہ بھی کارن ہو سکتا ہے؟
بی جے پی اور پی ڈی پی کی گورنمنٹ جان, یہ ہو سکتا ہے. اس وقت کہنا مشکل ہے, ابھی گورنمنٹ نئی نئی آئی ہے, और इन्होंने जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया है, उन्होंने डायलॉग की बात की है, और कम से कम मतलब स्टेट के अंदर जो बीजेपी है अभी तक उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया है. जब एक बार ये रिएक्शन होएगा, दोनों में थोड़ी तकरार वगैरह होगी अगर डायलॉग को लेके या अमन को लेके मुजाकरात को लेके उसमें अगर ज्यादा टसल होता है ये बैकफायर कर सकता है.
ये थी कश्मीर टाइम्स के एडिटर और तजियाकार अनुराधा भसीन. برطانیہ کی انتخابی سیاست میں پہلی مرتبہ کشمیر کا تنازعہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے. وہ اس طرح کی برطانیہ میں مقیم کشمیری دانشوروں اور سرگرم سیاسی کارکنوں نے 7 مئی کی برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات سے قبل ایک منشور کا مینیفیسٹو جاری کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت یہ کشمیری ان برطانوی سیاسی جماعتوں کی حمایت کریں گے جو کشمیر کے تنازع میں ان کی حمایت کریں گے. کشمیر منشور تیار کرنے والے ایک کشمیری دانشور سردار آفتاب احمد ہیں, جن سے میں نے اس منشور کے تفصیلات پوچھے.
برطانیہ میں پہلی بار جو کشمیری کمیونٹی ڈایاسپرا کمیونٹی یہاں رہتی ہے ان کی مختلف تنظیموں اور انٹلیکچوئلز اور پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ نے مل کے ایک مینیفیسٹو تیار کیا ہے فار سوشل جسٹس ان دی یو کے اینڈ جسٹ پیس ان جموں اینڈ کشمیر, اور ہم نے ایک 5 نکاتی ایجنڈا رکھا ہے جو ہم برطانیہ کے اندر الیکشنز کے لیے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں کی کس بنیاد پہ اور کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں جو انہیں برطانیہ میں سوشل جسٹس کو ایکسس کرنے میں مددگار ثابت ہو اور جو ان کو ہیلپ کرے کہ وہ کشمیر کے اندر جسٹ پیس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اپنا کردار ادا کر سکیں.
اچھا, آپ کے خیال میں برطانوی سیاسی جماعتیں کشمیر منشور کو قبول کر سکتی ہیں؟
ہم نے اس منشور کو بنانے سے پہلے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے چند ایک ممبران سے کنسلٹیشن کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے برطانیہ کے اندر جو پاکستان جو آزاد کشمیر کے سیاسی قائدین یا کارکنان ہیں ہم نے ان سے مشاورت کی ہے, ہم نے انٹلیکچوئل سے مشاورت کی ہے, اور ان کی مشاورت سے ہم نے یہ منشور تیار کیا ہے, اور 24 مارچ کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ منشور افیشلی لانچ کر رہے ہیں, اور برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ سائمن ڈنچک جو ہیں وہ ایک پارلیمنٹری ریسپشن ہوسٹ کر رہے ہیں جس میں اس وقت تک 1 درجن سے زائد مختلف پارلیمانی پارٹیز جن میں کنزرویٹو, لیبر اور لبرل ڈیموکریٹ شامل ہیں ان کے ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کا عندیہ دیا ہے.
اچھا, یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا برطانیہ کے کشمیری ووٹ اتنے ہیں یا اتنے منظم ہیں کہ وہ برطانیہ کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکیں؟
دیکھیے, برطانیہ کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں برطانیہ کے اندر رہنے والے 7 لاکھ سے زیادہ کشمیری مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ جو منشور ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں بلکہ برطانیہ میں رہنے والے ہر کشمیری کا مینیفیسٹو ہے اور ایک 5 نکاتی ایجنڈا ہے جو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کشمیر کے اوپر فوکس ہے. سو اس بنیاد پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ 7 لاکھ سے زیادہ کشمیری, خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اس منشور کے تحت اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور ممبران اسمبلی پر اثر انداز ہوں گے, اور جب الیکشنز کے بعد جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی ہم اس پلجز کی بنیاد پہ جو یہ کینڈیڈیٹس ہمارے ساتھ دوران الیکشن کر رہے ہیں ہم فالو اپ میں ہم اس کی پالیسی کے اوپر اس کو انفارم اور انفلوئنس کریں گے.
یہ تھے ایک کشمیری دانشور سردار آفتاب. اب سیربین میں وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا, سنیے شکیل اختر سے.
بھارت میں گزشتہ دنوں اتر پردیش پولیس نے 12ویں درجے کے ایک طالب علم کو ایک ریاستی وزیر اعظم خان کے خلاف مبینہ طور پر فیس بک پر ایک نام نہاد قابل اعتراض پیغام شائع کرنے کے جرم میں گرفتار کیا. بھارت کی نیوز چینلوں پر جمعے کو اس طالب علم اور ان کی والدہ کو ایک پریس کانفرنس میں فیس بک کے اس پیغام کے لیے طالب علم کے مستقبل کے لیے وزیر سے معافی مانگتے اور رحم کی التجا کرتے ہوئے دکھایا گیا. بھارت کی سابقہ حکومت نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز اور ہتک آمیز بیانات پر روک لگانے کے لیے ایک قانون پاس کیا تھا جس کی کچھ شقیں آزادی اظہار اور سوشل میڈیا پر پیغامات کی ترسیل کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ قانون کی ان شقوں کا اکثر سخت گیر مذہبی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں اور رہنما اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی پیغام یا ویڈیو پر پابندی لگانے کے لیے کسی سیاسی جماعت یا تشدد بپا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی مذہبی تنظیموں کی طرف سے احتجاج یا ایک ایف آئی آر درج کرانا کافی ہے۔ تیز رفتار پیغام رسانی کے لیے ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ کے اس دور میں بھارتی جمہوریت میں ریاست اور مذہبی تنظیمیں مخالف اور کبھی کبھی نفرت انگیز پیغامات کو سنسر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے خود حکومت نے اعتراف کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آئیڈیاز اور خیالات پر روک نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ خیالات، نظریات، عقائد اور تصورات پر پابندی عائد کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ گزشتہ مہینے فلموں کی ریلیز سے پہلے ان کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے بعض الفاظ کی ایک فہرست جاری کی اور یہ حکم صادر کیا کہ فلموں میں ان الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ ہدایت کاروں، فلم سازوں اور دانشوروں کے ہنگامے اور مذمت کے بعد یہ فہرست واپس لے لی گئی اور سنسر بورڈ کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی حدیں کہاں تک مقرر ہیں۔ جمہوری ملکوں میں بھارت کا شمار ان چند ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اب بھی سیاسی جماعتیں، حکومت اور مذہبی گروپ فرد کی آزادی پر غالبانے اور ان کی طرز زندگی پر اپنے تصورات مسلط کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ فیس بک نے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق بھارت نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیس بک سے پیغامات ہٹانے کی درخواست کی۔ اس رپورٹ کے مطابق 2014 میں جولائی سے دسمبر تک 6 مہینے کے عرصے میں بھارت کی حکومت کی درخواست پر 5,832 پیغامات کو سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اس طرح کی صرف 54 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ترکی 3,624 پیغامات روکنے کی درخواست کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہا۔ یہی نہیں، بھارت نے فیس بک استعمال کرنے والے لوگوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی بھی 5,500 درخواستیں دیں، حالانکہ ان میں سے بیشتر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ تفصیلات جرائم کی تفتیش کے سلسلے میں درکار تھیں۔ سوشل میڈیا کے پیغامات اور مواد پر قابو پانا دنیا کی کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ معلومات اور اطلاعات تک رسائی اور اس کی ترسیل کا یہ ایک ایسا جن ہے جو باہر آ چکا ہے اور جسے دوبارہ قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس نے پوری دنیا میں ہر شخص کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی دی ہے۔ خیالات اور اظہار کا یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس پر قابو پانے کی کوشش ہواؤں کا رخ بدلنے کے مترادف ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
آج نوروز ہے۔ آج نوروز کی بین الاقوامی تقریب افغانستان سمیت خطے کے 12 ملکوں میں منائی جا رہی ہے۔ مزار شریف سمیت افغانستان کے تمام شہروں میں لوگ سرسبز و شاداب علاقوں میں سال کا پہلا دن خوشی سے گزارنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں نوروز پر طالبان کے دور میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ آج نوروز کے موقع پر نائب افغان صدر نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کو داعش کے نام سے نیا خطرہ درپیش ہے۔ نوروز اور نئے سال کے جشن کی تفصیل سید انور کی رپورٹ میں۔
جشن نوروز یا فصل بہار کا جشن، جو اب ایک بین الاقوامی تقریب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، آج افغانستان سمیت 12 ممالک میں منائی جا رہی ہے۔ آج افغانستان میں جشن نوروز کی رسمی تقریب مزاری شریف سمیت ملک کے تمام صوبوں میں جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ شہروں کے علاوہ ہزاروں افغان شہری آج ہجری شمسی سال کے پہلے دن میں سرسبز و شاداب صحراؤں کا رخ کر کے اس امید سے نئے سال کا شروعات کیے ہیں کہ کم از کم یہ سال خوشی سے گزارے۔ مراد گیلدی اپنے دوستوں کے ساتھ صوبے بلخ کے شادیان دشت میں نوروز کی جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
نام مراد گیلدی، روز اول نوروز است که روز اول عمل است،
آج نوروز کا پہلا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے۔ ہماری امید ہے کہ یہ پوری سال اسی طرح خوشی سے گزاریں۔ موسیقی کے ساتھ ساتھ کھانے کی بندوبست بھی کی ہے۔ ایسے مناظر افغانستان کے تمام علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نوروز کا جشن اب افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربائیجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکی اور عراق کے علاوہ اب پاکستان اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہونے کے بعد اب نوروز ان 12 ممالک کے سرحدوں سے بھی عبور کر چکی ہے، یہاں تک کہ لندن میں بی بی سی فارسی ٹی وی کے مرکزی اسٹوڈیو میں بھی نوروز کی جشن رقص و موسیقی کے ساتھ منائی گئی۔ لیکن یہاں افغانستان میں جہاں نوروز کی جشن کئی علاقوں میں موسیقی اور جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے، وہیں نوروز ہی کے مراسم میں سیاسی حالات پر بھی اہم پیغامات لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ نائب افغان صدر جنرل عبدالرشید دوستم مزار شریف میں نوروز کی مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک نیا خطرہ افغانستان کو درپیش ہے۔
دیگه برای ملت ما و شماره مردم افغانستان
ما افغان نائب صدر کہہ رہے تھے ایک نیا خطرہ ہمارے قوم کو درپیش ہے، وہی خطرہ جو ہمارے ہمسایوں کے لیے بھی موجود ہے۔ وہ کالا جنڈا ہے جو داعش کے نام سے اب صوبے فاریاب، جوزجان اور سرپل میں آ کر جمع ہو رہے ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ سے تھک چکے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ کون سا ملک ہے جو ایک بار پھر داعش کے نام سے ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک خطرہ افغان قوم کے لیے ہے،
خطر جدی برائے مردم افغانستان است۔
اس طرح کے سیاسی باتوں اور خطروں کی پیشگوئی کے ساتھ ساتھ پھر بھی افغان شہری ملک کے تمام علاقوں میں نوروز اور نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ ہر جگہ دوستی، محبت، نئے سال کی مبارکی اور نئے سال کی گیت سننے کو ملتا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
جوان جان بن حسین دل روا، ملے تو دل جوان نثار ہو گیا، شکار خود یہاں شکار ہو گیا۔
کون ہوگا شکاری اور کون بنے گا شکار، یہ تو بعد میں پتا چلے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیریل کسر عمران ہاشمی انویزیبل ہونے جا رہے ہیں؟ ایسے میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ سنیے گا کہ بالی ووڈ کی ہیروئن اب کیسے ہو گئی ہیں دبنگ، اور آج بات کریں گے گلوکارہ الکا یاگنک کی۔ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ اس ہفتے گلشن دیویا اور رادھیکا آپٹے کی فلم ہنٹر ریلیز ہوئی ہے۔
Don't reject me, I am a learner. مجھے سیکھنے دو آنکھیں سے
जो लाइक ऑलवेज मैन सेंट्रिक है। मेरा मतलब है, अब मैं आपको क्या बताऊं? हमारे फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी यहाँ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो नम्रता, इस फिल्म के बारे में बताएं।
लड़के लोगों की फिल्म है कि उनकी जिंदगी में औरत और सेक्स की कितनी अहमियत होती है, उसके इर्द गिर्द फिल्म रिवॉल्व करती है। तो आपको जो टिपिकल मेल जोक्स होंगे वो इस फिल्म में नजर आएंगे, जो हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में लॉकर रूम टॉक, जो कि बहुत मर्दाना टॉक होती है, जिसमें कि तो उस तरह की चीजें आपको इस फिल्म में नजर आएगी। और फिल्म को जैसे बताया मैंने कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मेल है, तो आई डोंट थिंक विमेन इसमें इतनी अच्छी तरह से उभर कर सामने आई है। गुलशन बहुत अच्छे एक्टर है और मेरे ख्याल से ये फिल्म अगर वॉचेबल है तो गुलशन की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मंदार के कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से पकड़ा है और अपने अंदर संजोया है, इतनी अच्छी तरह से इंटरनलाइज किया है उसको। मेरे ख्याल से जिस तरह का वो कैरेक्टर है, उस हिसाब से जो उन्होंने पकड़ उसकी ली है, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस अब तक इस साल की जो मैंने देखी है उनमें से रही है। मार्क्स मैं इसको 5 में से 2.5 नंबर दूंगी।
तू मुस्कुराए वही चाहत है, तू मुस्कुराए वही चाहत है, दिल चुराना तो मेरी।
नम्रता ने दिए हैं 2.5 नंबर। आइए देखते हैं लोग क्या कहते हैं।
अच्छी थी,
अच्छी है।
बकवास, कुछ नहीं, एक स्टर टाइप है, प्लेबॉय टाइप है, एंड ही वाज जस्ट प्लेइंग विद गर्ल्स।
फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते।
या हम लोग ये कह सकते हैं कि हंटर में वल्गैरिटी है।
एक्टिंग हीरो का अच्छा था।
2, 3.5।
ट्वीट महबूब के नाम लिखा। अब जब बात हो रही है मोहब्बत के पैगाम की, और वो भी ट्विटर पर इजहार मोहब्बत की, तो गेस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की। जिन्होंने सीधे वर्ल्ड कप से अनुष्का को ट्वीट किया है। अब ट्वीट क्या था ये जाने दें। पहले अनुष्का से पूछते हैं कि उन पर NH10 से पहले कितना प्रेशर था।
नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बट एक काइंड ऑफ एक नर्वस एक्साइटमेंट थी ये जानने के लिए कि क्या, कैसा लगेगा लोगों को, क्या होगा। हाथ दर्द होने लग गए थे बार बार, यू नो, मैसेजेस पढ़ पढ़ के और ट्वीट देख देख के, बट इट वॉज वेरी एक्साइटिंग।
कोई बात नहीं अनुष्का, विराट का ट्वीट देखकर तो आप खुशी से फूले नहीं समाई होंगी। क्यों ना हो, आप दोनों जैसे मेड फॉर इच अदर हैं। दोनों ही अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इस फिल्म की कामयाबी का क्रेडिट भी तो आप ही को जाता है।
तू होगी बंटू टू, ओ कुड़िये बंटू टू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी, तू एवें उड़ी दी, ओ हो गई मुंडे दी।
पिछला साल वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का रहा। गुलाब गैंग, क्वीन, मर्दानी और मैरी कॉम जैसी फिल्म में बॉलीवुड ब्यूटीज ने झंडे गाड़ दिए। उनमें से एक फिल्म थी बॉबी जासूस, जो हिट तो नहीं हो सकी, लेकिन फिल्म की प्रोड्यूसर दिया मिर्जा काफी खुश हैं।
पिछले साल औरतों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा साल रहा। बहुत सारी अच्छी फिल्में आई जहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर्स औरतों की ही रही, और एक नजरिया है फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखने का, वो टूट गया है। फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर कैन स्टिल मेक अ फिल्म जस्ट एज एंजॉयबल, अपीलिंग एंड वंडरफुल एज अ मैन कुड।
बिल्कुल दिया जी, अब तो कोई शक बाकी ही नहीं रहा। वैसे इस साल लाइन में एक और मैडम है जो अपने ही बलबूते पर फिल्म को हिट बनाना चाहती हैं। कौन है वो? वो है सनी लियोन।
लीला नाम है हमारा, लीला।
सोच कर देखें, इंसान के पास अगर गायब होने की पावर आ जाए तो सोचिए वो क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही पावर हमारे सीरियल किसर इमरान हाशमी के पास आ जाए तो आप इसका अंजाम खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आपको मायूसी नहीं होगी, क्योंकि इमरान हाशमी ने गायब होकर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन लेकिन इमरान, अगर आप रियल लाइफ में इनविजिबल हुए तो क्या क्या करेंगे?
तो मैं मिस्टर एक्स बन जाऊंगा, इनविजिबल बन जाऊंगा और धमाल करूंगा। अब धमाल में क्या करूंगा वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सेंसर्ड आंसर है इसका।
भाई जब आप विजिबल होकर खुलेआम सब कुछ कर लेते हैं तो इसके लिए गायब होने की जरूरत क्या है? आवाज़ है गुज़िश्ता 3 दहाइयों से बॉलीवुड में अपनी खूबसूरत आवाज के सुर बिखेरने वाली अलका याग्निक की। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सके, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। उनकी वालदा शुभा याग्निक एक क्लासिकी गायक थी और अपनी बेटी को भी सुरों की दुनिया में कामयाब देखना चाहती थी, और ऐसा हुआ भी। अलका याग्निक ने 14 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया।
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है।
इस गाने से अलका को एक पहचान मिली, लेकिन उन्हें फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से जबरदस्त कामयाबी मिली। खुद एक क्लासिकी सिंगर की बेटी है, लेकिन वो लता मंगेशकर को अपना आइडियल मानती है।
ये बात सभी जानते हैं, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि वो मेरी आइडियल हैं और मैं उनको फॉलो करती आई हूँ। शी इज द गॉडेस ऑफ म्यूजिक फॉर मी, सरस्वती जी का रूप है। लता मंगेशकर इज द लास्ट वर्ड इन म्यूजिक एंड सिंगिंग आई थिंक।
पूरे 90s में अलका याग्निक के ही नगमों की धूम रही। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, जतिन ललित से लेकर शंकर एहसान रॉय, हिमेश रेशमिया और AR रहमान तक तकरीबन तमाम बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में तकरीबन 2500 गाने गाए। उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और पंजाबी में भी गाने गाए। अलका ने 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड लिए। 90 के दहाई में अलका के गाने चोली के पीछे क्या है ने जबरदस्त सनसनी फैलाई थी। याग्निक ने इंडस्ट्री के तकरीबन हर बड़े मौसीकार के साथ काम किया और काजोल से लेकर प्रीति जिंटा तक उनकी आवाज खूब जचती थी। आज का बॉलीवुड राउंड अप। अब मुझे दे इजाजत और रखिएगा अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंड अप। तरतीब पेशकश की थी नुसरत जहां ने। सेरबीन में अब BBC उर्दू की वेबसाइट पर नजर डालते हैं, جہاں پر ایک فیچر ہے لوٹ آیا ہوں پھر اس جہنم سے. یہ فیچر 100,000 بنگلہ دیشیوں پر ہے جو اپنے گھروں اور خاندانوں سے دور سنگاپور میں رہتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ملک کے بجائے سنگاپور کی تعمیراتی یا بحری جہاز سازی کی صنعت میں اس لیے کام کرنا شروع کیا کہ یہاں زیادہ پیسے کما سکیں. اس فیچر کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھیں مہپارہ صدر. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے مائک ایڈلی, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دے اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے جمہوری سیاسی قوتوں پر تنقید کو مسترد کیا ہے. کہتے ہیں کہ دہشت گردی سمیت پاکستان کے دیگر موجودہ سنگین مسائل ماضی کی فوجی حکومتوں کے پیدا کردہ ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں قوم پرست جماعت جی ایس سندھ قومی محاذ کی ہڑتال کی کال پر آج صوبے کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار بند رہا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کہتی ہے کہ ایک فوجی کیمپ پر حملے میں جھڑپ کے دوران 2 حملہ آور مارے گئے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے ماضی میں بھارتی ماہی گیروں سے قبضے میں لی جانے والی 57 کشتیاں بھارت کے حوالے کی ہیں. بھارت میں ہی ایک عدالت نے 40 مسلمانوں کے قتل کے مقدمے میں 16 پولیس والوں کو بری کر دیا ہے. ایران کے جوہری تنازع پر معاہدے کی حتمی تاریخ قریب آتے ہی واشنگٹن اور تہران دونوں نے ہی مذاکرات کے بارے میں امید افزا اندازے پیش کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.